دیکھیے بھائی آگے سبق کتاب میں، فجئت وقد نفت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل فقالت يمين الله ما لك حيلة وما ان ارى عنك الغواية تنجلي خرجت بها امشي تجر وراءنا على اثرينا ذيل مرث مرحل. گزشتہ سبق میں امرؤ القیس ذکر کر رہا تھا کہ بہت سی پردہ نشین حسین و جمیل ایسی عورتیں کہ کوئی خوف کی وجہ سے ان کے خیموں کا ارادہ بھی نہیں کرتا، میں ان کے خیموں تک پہنچا اور بڑی دیر تک ان سے جی بہلانے کا لطف اٹھاتا رہا، اور میں وہاں تک بغیر خطرے کے نہیں پہنچا تھا، میں ایسے ایسے محافظوں اور قبیلے والوں سے گزر کر ان تک پہنچا تھا جن کی پوری کوشش تھی، جو اس بات پر حریص تھے کہ وہ مجھے قتل کر دیں، چاہے جہارن یسرون، میں نے بتایا اسر یسرو یہ افداد کی قبیل سے ہے اور اس کا معنی ظاہر کرنا بھی اور چھپانا بھی، تو ان کی کوشش تھی کہ مجھے وہ جہارن قتل کر دیں، یعنی علانیہ طور پر قتل کر دیں، یا مانا یہ کہ ان کی کوشش تھی کہ وہ مجھے خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر قتل کر دیں، علانیہ طور پر قتل کر دیں یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور مانا یہ ہوگا کہ ان کی کوشش تھی مجھے علانیہ قتل کر دیں سب کے سامنے کھلم کھلا، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو ہماری عورتوں کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی، اور اگر مانا کریں کہ پوشیدہ طور پر یہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے پوشیدہ طور پر قتل کر دیں، تو یہ اور بھی زیادہ لطیف ترجمہ ہو گیا، کیونکہ اس میں گویا امرؤ القیس اپنے بادشاہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم جانتے ہو میں بادشاہ ہوں، کیونکہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، تو میں بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کو کوئی بھی علانیہ قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے محافظ وغیرہ موجود ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی کوشش تھی کہ مجھے پوشیدہ طور پر قتل کر دیں کیونکہ میں کیا ہوں بادشاہ ہوں، تو اس میں اشارہ ہے اپنے بادشاہ ہونے کی طرف، اور پھر یہ بھی بتلایا کہ میں اس وقت ان کے پاس آیا جس وقت ثریا نے آسمان میں اپنے کنارے ظاہر کر دیے تھے، یعنی جب ثریا ظاہر ہو گیا تھا، اور مراد رات کا ابتدائی حصہ ہے، میں نے بتلایا بعضوں نے لکھا کہ نصف رات مراد ہے، لیکن یہاں میرے خیال میں زیادہ مناسب یہی ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں آیا، اور خصوصاً اس وقت تو خطرہ بھی زیادہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی سارے نہ سوئے ہوں، بھائی بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ اپنی جرات اور بہادری بیان کر رہا ہے، آگے کہتا ہے فجئت وقد نظت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل، جا جیو کا معنی آنا، نزت نزت اور نزت، تو یہ نزت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو نزت بھی پڑھ سکتے ہیں زاد کی تخفیف کے ساتھ بھی اور زاد کی تشدید کے ساتھ بھی، اور دونوں کا معنی ہے کپڑے اتارنا، یعنی انسان کیا کرتا ہے کپڑے اتارتا ہے اور دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے، کپڑے بدل لیتا ہے، تو یہ نزت کا کیا معنی ہے کپڑے اتارنا یعنی وہ بدلنا، لنومین نوم نیم کو کہتے ہیں، لدا ستری ستر پردے کو کہتے ہیں بھائی سترون، لدا بمانے عندہ کے ہے، الا لبسۃ المتفضلی، لبسا لبسۃ تم کہتے ہیں خاص نوع کے لباس، خاص قسم کا لباس، مثلا ایک لباس ہے باہر پہننے کے لیے تو وہ ایک نوع کا ہوا، ایک لباس ہے کام کاج کے لیے ہلکا پھلکا لباس وہ ایک نوع ہوا، یا جیسے آپ دیکھ لیں پولیس والے کی ایک خاص وردی ہے یہ خاص نوع کا لباس ہے تو اس کو کیا کہیں گے لبسا، اور اسی طرح فوجی کی اپنی ایک خاص وردی ہے تو اس کو کیا کہیں گے لبسا، تو خاص نوع کا جو لباس اس کو لبسا کہتے ہیں، متفضل متفضل یہ فضلہ سے ہے بھائی، فضلتن فضلہ کہتے ہیں وہ ہلکا پھلکا لباس جو انسان کام کاج کے وقت یا نیند کے وقت پہنتا ہے، بھائی جب انسان گھر سے باہر جاتا ہے تو پھر خوب خوشنما کپڑے پہنتا ہے، زیب و زینت کو اختیار کرتا ہے، مثلا وہ کپڑوں کے اوپر بھی بعض اوقات کوئی چیز پہن لیتا ہے، واسکٹ وغیرہ یا کوٹ یا اس جیسی کوئی چیز پہن لیتا ہے، یا چوغا وغیرہ، جب باہر نکلتا ہے تو وہ زیب و زینت اور خوشنما اور زینت والا لباس پہنتا ہے، لیکن جب اس نے کوئی کام کاج کرنا ہو یا سونا ہو تو اس وقت ہلکا پھلکا نیند کا لباس پہنا جاتا ہے، ہلکا پھلکا کام کاج کا لباس پہنا جاتا ہے تاکہ کام کرنے میں دشواری نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ تو وہ جو کام کاج کے وقت یا نیند کے وقت جو ہلکا پھلکا لباس پہنا جائے اسے فضلہ کہتے ہیں، فضلہ، اور اس کو پہننے والا متفضل۔ فضلہ اس لباس کو جو ہلکا پھلکا لباس ہے نیند کا یا کام کاج کا، اور اس کو پہننے والے کو کیا کہیں گے؟ متفضل۔ تو یہ اس میں فاعل ہے بھائی۔ تو یہ نزت پڑھنا بھی صحیح اور نزت پڑھنا بھی صحیح، لیکن یہاں شعر کے وزن کے لیے نزت واد کی تخفیف کے ساتھ پڑھیں بھائی۔ فجئت وقد نزت لنوم ثيابها، امرؤ القيس کہتا ہے فجئت، تو میں آیا اپنی اس حشیکہ کے پاس جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، وقد نزت لنوم ثيابها، اور اس حال میں، یہ وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ اس نے نزت اس نے اتار لیے تھے، لنوم نیند کے لیے، ثيابها اپنے کپڑے، لدا ستری کس کے پاس؟ پردے کے پاس، الا لبست المتفضلی، سوائے نیند کے ہلکے پھلکے لباس کے، یعنی اس نے اپنے باقی کپڑے اتار دیے تھے، یعنی نیند کا لباس، ہلکا پھلکا لباس پہنا ہوا تھا، مانا سمجھ میں آ گیا؟ فجئت وقد نظرت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل، پس میں آیا اس کے پاس اس حال میں کہ اس نے نیند کے لیے اپنے لباس کو اتار دیا تھا سوائے ہلکے پھلکے نیند کے لباس کے، لدى الستر کس کے پاس؟ پردے کے پاس۔ تو میں اس کے پاس آیا، اس نے نیند کے لباس کے علاوہ باقی کپڑے اپنے بدل لیے تھے، اتار دیے تھے، اور لدا ستری کس کے پاس تھی؟ پردے کے پاس تھی، پردے کے پاس تھی۔ بھائی عموماً عورتوں کے آرام کی جگہ، عورتوں کے جو بستر ہوتا ان کے آرام کی جو جگہ ہوتی اس پر پردے لٹکائے جاتے تھے، اس میں پردہ لٹکایا جاتا تاکہ ہر ایک کی نظر نہ پڑے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو شرم اور حیا وغیرہ کی وجہ سے وہ کیا کرتی، اپنے آرام کی جگہ کے ارد گرد کیا لٹکا دیتی، پردے لٹکا دیتی تاکہ آرام کرتے ہوئے کسی کی نظر نہ پڑے بھائی، اس لیے کہا لدت ستری۔ تو امرؤ القیس کہتا ہے میں آیا اس حال میں کہ اس نے نیند کے ہلکے پھلکے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پردے کے پاس تھی، بتلانا یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی میرا انتظار کر رہی تھی بھائی۔ فجئت وقد نظرت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل، تو پردے کے پاس تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی، اور گھر والوں کو دکھانے کے لیے اس نے اپنے کپڑے بدل کر نیند والا لباس پہن لیا تھا تاکہ سب یہ سمجھیں کہ شاید اب یہ سونے لگی ہے، آرام کرنے لگی ہے، حالانکہ وہ تو میرا انتظار کر رہی تھی۔ فجئت وقد نظرت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل، بس میں آیا اس حال میں کہ اس نے اپنے کپڑے نیند کے لیے جو ہے اپنے کپڑے اتار دیے تھے پردے کے پاس، الا لبسۃ المتفضل سوائے نیند کے ہلکے پھلکے لباس کے۔ فقالت یمین اللہ ما لک حیلۃ وما ان ارا عنک الغوایۃ تنجلی، فقالت یمین اللہ، یمین اللہ اس کو چاہیں تو منصوب پڑھیں جیسے ہے یمین اللہ، اور چاہیں تو اس کو مرفوع پڑھیں یمین اللہ، تو یہ یمین کے لفظ پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی، اور یہ دونوں روایتیں آئی ہیں بھائی، نصب بھی اور رفع۔ اگر آپ اس کو پر نصب پڑھیں تو پھر یہ مفعول مطلق بنے گا اور اس کے لیے فعل محذوف نکال لیں گے، اقسم یمین اللہ، میں قسم کھاتی ہوں، یمین اللہ کون سی قسم؟ اللہ کی قسم، تو یہ مفعول مطلق بنے گا، اور وہ قسم یمین کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ قسم، تو معنی ایک ہی ہے بھائی، اگرچہ لفظ الگ ہیں، ایک قسم ہے اور ایک یمین ہے. اقسم یمین اللہ، ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یمین مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ. اقسم میں قسم اٹھاتی ہوں، یمین اللہ کون سی قسم؟ اللہ کی قسم اٹھانا. جی یہ مصدری ترجمہ کر رہا ہوں، تو میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں، یا اس کو آپ مرفوع پڑھیں یمین اللہ، پھر اس صورت میں اس کو یا مبتدا بنائیں گے اور اس کے لیے خبر محذوف نکال لیں گے، یا اس کو خبر بنائیں گے اور مبتدا محذوف نکال لیں گے. مبتدا بھی مرفوع اور خبر بھی، تو چاہے آپ مبتدا بنا دیں اور خبر محذوف نکال لیں، اور چاہے تو اس کو خبر بنا دیں اور اس کے لیے مبتدا محذوف نکال لیں. اور مبتدا یا خبر وہ ہوگا قسمی، قسمی میری جو قسم ہے یمین اللہ، کون سی قسم ہے؟ اللہ کی قسم ہے. یا یمین اللہ قسمی، اللہ کی قسم جو ہے قسمی وہ میری قسم ہے. یہ لفظی ترجمہ کرو، معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں. ما لک حیلتن، حیلہ کا معنی دو معنی ہے بھائی، اور دونوں یہاں کریں گے ہم. حیلہ کا ایک معنی ہے بہانہ، بہانہ بہانہ بنانا، اور حیلہ کا ایک معنی ہے دلیل، دلیل اور حجت. وما ان ارا، ما نفی کے لیے ہے، ان یہ ان جو ہے یہ بھی نفی کے لیے ہے، ما بھی نفی کے لیے اور ان بھی نفی کے لیے ہے. اور یاد رکھیے یہ ان زائد ہے، زائد ہے، ما بھی نفی کے لیے آتا ہے اور ان بھی کس لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے، کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے. تو ما کے بعد کبھی کبھی یہ ان کو زائد لے آتے ہیں، تو یہ ان زائد ہے بھائی، توجہ ہے. زائد اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ اس کو زائد نہیں مانیں گے پھر تو دو نفی جمع ہو گئی، نفی پر کیا داخل ہو گئی؟ نفی، ان بھی نفی اور اس پر ماں کی نفی بھی داخل ہو گئی. اور نفی پر نفی داخل ہو، یاد رکھو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے، نفی پر نفی داخل ہو تو کس کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات. کبھی آپ نے غور کیا نفی پر نفی داخل ہو تو کیسے اس بات ہوتا ہے؟ دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید نہیں آئے گا، جی نفی ہے، نفی ہے، کیا مطلب ہے زید آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھو نفی ہے. لیکن اسی پر میں ایک اور نفی لے آتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید نہ آئے، کیا مطلب؟ معلوم زید آئے گا. دیکھا نفی پر نفی آئی، اب کیا بن گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید نہ آئے، دیکھو نفی پر نفی آئی تو کیا بن گیا؟ اس بات بن گیا، معلوم ہوا زید آئے گا بھائی. تو یہ ان زائد ماننا پڑے گا، اگر زائد نہیں مانیں گے پھر تو یہ اس بات بن جائے گا، اور اس بات یہاں نہیں مراد بھائی. تو یہ عام استعمال ہوتا ہے، ماں کے بعد ان کو بڑھا دیتے ہیں. زائد ارا، ارا یارا کے معنی ہیں دیکھنا، دیکھنا. رؤیت اس کا مصدر کیا ہے؟ رؤیت. اور رؤیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک رؤیت بصری ہے آنکھوں سے دیکھنا، اس کے لیے ایک مفعول چاہیے، رأیت زیدن، میں نے کس کو دیکھا؟ زید کو. اور ایک رؤیت قلبی ہے دل سے، اور وہ یوں کر رہے ہیں سمجھنا، سمجھنا، رأیت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم جانا، عالم سمجھا. دیکھا یہ دو مفعول چاہتا ہے، میں نے زید کو جانا، زید کو سمجھا، آگے دوسرا مفعول چاہیے یا نہیں؟ کہ کیا سمجھا بھائی، تو دوسرا مفعول بھی چاہیے. تو اور یہاں رؤیت قلبی مراد ہے. الغوایا، غوایا کہتے ہیں انتہا درجے کی گمراہی، انتہا درجے کی گمراہی، اور یہاں مراد ہے عشق و محبت کی گمراہی بھائی. ان جلا ینجلی کا معنی ہے واضح ہونا، روشن ہونا، کھل جانا، الگ ہو جانا. امرؤ القیس کہتا ہے میں اس کے پاس پہنچا، وہ پردے کے پاس تھی، تو کہنے فقالت، وہ کہنے لگی یمین اللہ، خدا کی قسم، ما لک حیلۃ، یہ حیلہ کا پہلا ترجمہ ہم کر لیں گے بہانہ، ما لکا حیلتن، نہیں ہے تیرے لیے کوئی بہانہ، عندی میرے پاس، میرے پاس تیرے لیے کوئی بہانہ نہیں. کیا معنی؟ میرے پاس امرؤ القیس سے اس کی عاشقہ کہہ رہی ہے، کہتا ہے میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگی کہ خدا کی قسم میرے پاس تمہارے لیے کوئی بہانہ نہیں. معنی یہ ہے، کہنا یہ چاہتی ہے کہ امرؤ القیس اتنے خطرناک حالات میں جبکہ محافظ بھی موجود ہیں، میرے قبیلے والے بھی موجود ہیں، اور کوئی بھی ایسی کوشش کرے اس کی جان بچنا بڑا مشکل ہے، وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اتنے خطرات کے باوجود تو مجھ سے ملنے آ گیا، میرے بیچ میری زیارت کرنے آ گیا، اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تجھے میں اپنے سے دور رکھوں، میں کیا کروں، تجھے اپنے سے دور رکھوں. ویسے تو کبھی ایک بہانہ بنا دیا کہ میں ملنے نہیں آ سکتی کیونکہ کیا ہے، قوم والے موجود ہیں، محافظ موجود ہیں، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا بہانہ، لیکن تو تو آج سارے ہی خطروں سے گزر کر میرے پاس آ گیا ہے، تو اب تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے جس کے ذریعے میں کیا کروں، اپنی جان تم سے چھڑا لوں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ یا حیلہ کا معنی کر لیں دلیل اور حجت، پھر اس کا الٹ ہو جائے گا معنی. ما لکا حیلتن، کہ کہنے لگی اللہ کی قسم تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. معنی یہ کہ امرؤ القیس محافظ بھی موجود، قوم والے بھی موجود ہیں، ان سب خطرات کے باوجود تو مجھ تک پہنچ گیا میری زیارت کرنے کے لیے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے. معلوم ہوتا ہے تو مجھے رسوا ہی کرنا چاہتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہتا ہے، تو نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اب، اور پھر بھی میرے پاس آ گیا ہے. معلوم ہو تو مجھے کیا کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، اور تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تو اس کا جواب دے سکے کہ نہیں میں تو رسوا نہیں کرنا چاہتا، تو جواب دے دے. نہیں، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ رات کے وقت آیا ہے، قبیلے والے بھی موجود، محافظ بھی موجود، اتنے خطرات میں اور رات کے وقت میرے پاس آیا ہے. معلوم ہو تو مجھے کیا کرنا چاہتا ہے، رسوا اور بدنام بھی کرنا چاہتا ہے جو یہاں تک پہنچ گیا تو. بھائی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں کہ تو جواب دے سکے اس بات کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، وما ان ارا انکل غوایت تنجلی، اور میں نہیں سمجھتی کہ تیری یہ جو گمراہی ہے تنجلی یہ دور ہو جائے گی. میرا یہ نہیں خیال کہ تیری گمراہی تجھ سے، یہ جو عشق و محبت کی گمراہی ہے، تو اتنے خطروں سے گزر کر میرے مجھ تک پہنچ گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ تجھ سے یہ عشق و محبت کی گمراہی کبھی دور ہو سکے، تو اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی. فقالت یمین اللہ ما لک حیلۃ وما ان ارا عنک الغوایۃ تنجلی، تو وہ کہنے لگی خدا کی قسم تیرے لیے میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، یعنی تجھے اپنے سے روکنے کا. یا مانا یہ ہے کہ خدا کی قسم تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی تو مجھے رسوا ہی کرنا چاہتا ہے، تو اس بات کا جواب دے سکے تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وما ان ارا عنک الغوایت تنجلی، اور میں نہیں سمجھتی کہ تجھ سے تیری عشق و محبت والی گمراہی کبھی دور ہوگی. خرجت بها امشی تجر وراءنا علی اثرینا ذیل مرتم مرحلی. خرجت بها امشی، مشا یمشی کا معنی چلنا، پیدل چلنا. تجر، جر یا جر کے معنی ہے کھینچنا. ورا انا، ورا کہتے ہیں پیچھے کو، ایک چیز کے پیچھے ہو. اعلی اثرینا، اثر کہتے ہیں قدموں کے نشان کو بھائی، قدموں کے نشان کو. ذیل، ذیل کہتے ہیں کپڑے کے دامن کو. ذیل کسے کہتے ہیں؟ کپڑے کا دامن بھائی. جمع اس کی ازیال، اور مثلا آپ نے قمیض پہنی ہے، جو قمیض کا نچلا حصہ ہے یہ ہے قمیض کا دامن. اسی طرح کوئی بھی کپڑا اس کا نچلا حصہ کیا کہلائے گا؟ کپڑے کا دامن. مرت، مرت کہتے ہیں ریشمی چادر کو، ریشمی چادر. اسی طرح مرت اونی چادر کو بھی کہتے ہیں، تو ریشمی یا اونی چادر کو مرت کہتے ہیں. مرحل، مرحل رحل سے ہے، رحل، رحل کہتے ہیں کجاوے کو، اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے کجاوا، اسی سے مرحل ہے، یعنی کجاوے والا. یہ کپڑوں کو کوئی خاص ڈیزائن ہوگا اس زمانے میں بھائی، جن پر اونٹوں کے کجاووں کے نقش و نگار بنائے جاتے تھے، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ اس چادر کو مرتے مرحل، جس پر اونٹ کے کجاووں کے نقش و نگار بنے ہوئے. اسی طرح بعض کپڑے ہوتے ان پر مردوں یا انسانوں کی صورت بنی ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے مرتے مرجل. رجل سے ہے، رجل آدمی کو کہتے ہیں نا، تو جس کپڑے پر آدمیوں کی صورت اور آدمیوں کے نقش و نگار اور ڈیزائن بنے ہوتے اس کو کیا کہتے تھے؟ مرتے مرجل. تو یہ خاص ڈیزائن مراد ہے. امرؤ القیس کہتا ہے خرجت بها، میں اس تک پہنچا، اب میں اس کو لے کر وہاں سے نکلا. خرجت بها، میں اس کے ساتھ نکلا، امشی، اس حال میں کہ میں چل رہا تھا، تجر، اور اس حال میں کہ وہ کھینچ رہی تھی، وراءنا، ہمارے پیچھے، علا اثرینا، ہمارے قدموں کے نشانات پر، ذیل مرت مرحلی، کجاووں کے نقش و نگار والی اونی چادر کے دامن کو. بھائی دیہات میں آج بھی لوگ قدموں کے نشان کے لیے آنے والے کا پتہ چلا لیتے ہیں، کہیں ایک آدھا نشان بھی ان کو مل جاتا ہے فوراً پتہ لگا دیتے، چوریاں اس کے ذریعے وہ پکڑ لیتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بھائی دیہات میں آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں، قدموں کے نشان کے ذریعے پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہاں کوئی آیا تھا یا یہ کس نے یہ چوری کی ہے، اور چور تک پہنچ جاتے ہیں. تو امرؤ القیس کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نکلا اس کے ساتھ، وہاں سے ہم نکلے، اور اس حال میں کہ وہ کیا کر رہی تھی، ہم چل رہے تھے، ہمارے قدموں کے نشانات پڑتے جا رہے تھے، تو اس نے اپنی چادر جو ہے پیچھے کی طرف ذرا لمبی کر کے زمین پر لٹکائی ہوئی تھی، تاکہ جو ہمارے قدموں کے نشانات ہیں وہ اس چادر کی وجہ سے مٹتے چلے جائیں. بھائی مانا سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں خرجت بها امشی تجر وراءنا على اثرینا ذیل مرت مرحل، میں نکلا اس کے ساتھ اس حال میں کہ میں چل رہا تھا، تجر وراءنا، اس حال میں کہ وہ کھینچ رہی تھی ہمارے پیچھے، علا اثرینا، ہمارے قدموں کے نشانات پر، ذیل مرت مرحل، کجاووں کے نقش و نگار والی اونی چادر کے دامن کو وہ ہمارے قدموں کے نشانات پر کھینچ رہی تھی. آگے دیکھیے، فلما اجزنا ساحت الحی وانتہا بنا بطن خبط ذی حقاف عقنقلی. فلما اجازنا، اجازا یجیز، اجازہ کا ایک معنی ہے طے کرنا. اجزت الوادی، میں نے وادی کو طے کر لیا. جب آپ ایک وادی میں سے گزر جائیں تو کیا کہیں گے؟ اجزت الوادی. یا کسی جگہ سے گزر گئے تو آپ کہتے ہیں اجزت المکان، میں نے وہ جگہ طے کر لی، میں اس میں سے گزر گیا. ساحہ صحن کو کہتے ہیں، حیون قبیلے کو کہتے ہیں. انتہا بنا، انتہا بشے کا معنی ہے کسی چیز پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. بطن خبتن، بطن کہتے ہیں نشیبی زمین کو، جو زمین ذرا پست ہو، نیچی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بطن الارض، بطن الارض. اچھا، اور خبت، خبت کہتے ہیں وسیع جگہ کو، وسیع نشیبی جگہ. خبت کا کیا معنی؟ وسیع کھلی نشیبی جگہ. اور چونکہ نشیبی کا ذکر بطن میں آ گیا تو خبط کا معنی صرف کر لیں وسیع جگہ، کیونکہ بطن کا خود نشیبی زمین کا تو پیچھے خود ذکر آ رہا ہے، تو لہذا اس معنی سے اس کو خالی کر لو. اب بس خبط کا معنی کیا کرو؟ وسیع جگہ. ذی حقاق، حقاق جمع ہے حقف کی، اور حقف کہتے ہیں ریت کا ٹیلا جو ہے، ریت کا ٹیلا، اور جمع ہے حقاق. اور ذی حقاق، ذو مال، ذو مال کیا معنی؟ مال والا. حالت نسبی میں کہیں گے ذا مال، اور حالت جری میں کہیں گے ذی مال، مال والا. تو یہ ذی، یہ وہ ذو ہے بھائی. ذی حقاق، ریت کے ٹیلوں والی، معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقنقل، اور عقنقل کا معنی ہے تہ بتہ جمی ہوئی، کوئی چیز تہ بتہ ہو اور جمی ہوئی ہو، یعنی تھوڑی سی سخت سی ہو، تو اس کو کہیں گے عقنقل. معنی سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ عقنقل، یہ خبط کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور حقاق کی صفت بھی ہو سکتی ہے. عقنقل کا کیا معنی؟ تہ بتہ جمی ہوئی. جی، امرؤ القیس کہتا ہے فلما اجزنا ساحۃ الحی، اور جب ہم نے طے کر لیا قبیلے کے صحن کو، جب ہم گزر گئے قبیلے کے صحن میں سے، مراد ہے وہ قبیلے کی آبادی وغیرہ، قبیلے کی آبادی وغیرہ جس جگہ پہ تھی، خیمے وغیرہ لگے ہوئے تھے، ان سے جب ہم گزر گئے نکل گئے، فلما اجزنا ساحۃ الحی، جب ہم گزر گئے قبیلے کے صحن میں سے یعنی قبیلے کی آبادی میں سے باہر نکل آئے، وانتحا بنا، اور ہم پر اعتماد کر لیا، بطن خبتن، یہ فاعل ہے انتہا کا، بطن مرفوع ہے، رفع بتلا رہا ہے یہ کیا ہے انتہا کا فاعل، یہاں بھائی قلب ہوا ہے، عربی زبان میں کبھی یوں کرتے ہیں کہ قلب کرتے ہیں، یعنی فاعل کو اٹھا کر مفعول کی جگہ لے گئے اور مفعول کو اٹھا کر فاعل، یا ایک چیز کو اٹھا کر دوسری چیز کی جگہ لے گئے اور دوسری چیز کو اٹھا کر پہلی چیز کی جگہ لے آئے. مثلا بھائی، مثلا میں کیا کہتا ہوں، میں نے دیوار پر پلستر کیا، میں نے دیوار پر پلستر کیا، اب اس میں عرب بعض وقت قلب کرتے ہیں، دیوار کو لے گئے پلستر کی جگہ اور پلستر کو لیا دیوار کی جگہ، میں نے پلستر پر دیوار بنا دی، میں نے پلستر پر دیوار کر دی، دیکھو حالانکہ اصل کلام کیا تھا، میں نے دیوار پر پلستر جگہ بدل دی، اس کو کہتے ہیں قلب، قلب، اور یہ کلام میں شیرینی ملاحت اور حسن پیدا کرنے کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی، اور بعض اوقات کوئی نقطہ وغیرہ مقصود ہوتا ہے، نقطہ وغیرہ، مثلا میں نے پلستر پر دیوار کر دی، بتلانا یہ چاہتا ہے بڑا ہی موٹا پلستر میں نے کیا دیوار پر، یوں سمجھو پلستر اصل تھا اور دیوار اس کے تابع تھی. تو یہاں پر بھی انتہا، امرؤ القیس کہتا ہے ہم پر نشیبی زمین نے اعتماد کر لیا، وانتحا بنا، اور اعتماد کر لیا ہمارے اوپر، کس چیز نے اعتماد کر لیا، بطن و خبتن، وسیع وادی کی نشیبی زمین نے، وسیع زمین کی نشیبی، بطن کا کیا معنی نشیبی زمین، خبت کا کیا معنی وسیع، وسیع زمین کی نشیبی جگہ، خوب کھلی جگہ، کچھ جگہ اس میں پست ہے، اس کھلی جگہ کی جو نشیبی زمین ہے اس نے ہمارے اوپر کیا کر لیا، اعتماد کر لیا. بھئی اعتماد ہم نے کیا یا زمین نے کیا، ہم نے اعتماد کیا، ہم نے کیا کیا، لیکن العکس کر دیا کہ زمین نے ہم پر کیا کر لیا، اعتماد کر لیا. اور زمین بھی کیسی تھی، ذی حقاف، ریت کے ٹیلوں والی تھی، اور عقنقل، وہ زمین کیسی تھی، تہ بتہ جمی ہوئی تھی، وہ وسیع زمین ریت کے ٹیلوں والی تھی، تہ بتہ جمی ہوئی تھی، اس جگہ کی نشیبی زمین نے، یہ یوں کہیں اس زمین کے نشیبی حصے نے ہمارے اوپر کیا کر لیا، اعتماد کر لیا. کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو لے کر قبیلے کے گھروں سے نکلا اور خوف تھا بھائی ہر طرف محافظ وغیرہ یا قبیلے والے کوئی دیکھ نہ لیں، اور ہم وہاں سے نکلے، اور نکل کر جب ہم قبیلے سے باہر آ گئے اور ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں دائیں بائیں اونچے ریت کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے اور درمیان والی جگہ کچھ پست تھی، اب کسی کے دیکھنے کا خطرہ کم ہو گیا، تو اب ہماری جان میں جان آ گئی اور ہمارا خوف کیا ہوا، ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی، تو ہم نے اس پر جگہ پر اعتماد کر لیا، یعنی ہمارا خوف کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن قلب کر کے کیا کہہ دیا، اس زمین نے ہمارے اوپر کیا کر دیا، اعتماد کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی. فلما اجزنا ساحۃ الحی وانتحا بنا بطن خط ذی حقاف عقنقل، پس جب ہم نے طے کر لیا قبیلے کی آبادی کو، یعنی اس سے باہر نکل آئے، وانتحا بنا، اور ہم پر اعتماد کر لیا، بطن خبت، وسیع زمین کے نشیبی حصے نے، ذی حقاف، وہ وسیع زمین جو ریت کے ٹیلوں والی تھی، عقن قلی، تہ بتہ جمی ہوئی تھی. تو یاد رکھیے عقنقل کا ترجمہ میں نے کیا بتلایا، تہ بتہ جمی ہوئی چیز. تو یاد رکھیے یہ صفت ہے خبت کی، خبت موصوف، ذی حقاف اس کی صفت اول، اور عقن قلی یہ صفت ثانی. تو ترجمہ کیسے کریں گے، اعتماد کر لیا ہم پر، آخر سے ترجمہ کریں گے، بلکہ زیحقاف، ریت کے ٹیلوں والی تہ بتہ جمی ہوئی وسیع جگہ کے نشیبی حصے نے، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، اعتماد کر لیا ہم پر ریت کے ٹیلوں والی تہ بتہ جمی ہوئی وسیع جگہ کے نشیبی حصے نے، وہ وسیع زمین جو تہ بتہ جمی ہوئی تھی جس میں ریت کے ٹیلے تھے، اس زمین کے نشیبی حصے نے ہم پر کیا کر لیا، اعتماد کر لیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ زیحقاف کیا ہے؟ قبطین کی صفت اول، اور عقنقل کیا ہے؟ صفت ثانی. ایسی وسیع جگہ جو ریت کے ٹیلوں والی تھی، ایسی وسیع جگہ جو تہ بتہ جمی ہوئی تھی، یعنی کچھ سخت زمین ہوگی اور تہیں بنی ہوں گی اس کی، تو اس زمین، وہ وسیع زمین جو ریت کے ٹیلوں والی تھی، تہ بتہ جمی ہوئی تھی، اس کے نشیبی حصے نے ہم پر اعتماد کر لیا. تو بامحاورہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ فلم پس جب ہم نے طے کر لیا قبیلے کے آبادی کو اس سے باہر نکل آئے اور ہم پر اعتماد کر لیا ریت کے ٹیلوں والی تہ بتہ جمی ہوئی وسیع جگہ کے نشیبی حصے نے. اور بعض علماء نے یا قنقل کو صفت بنایا حقاف کی، خبتین موصوف ذی حقافین اس کی صفت، اور پھر اس میں سے ذی حقاف، ذی مضاف، حقافین مضافون الیہ، اور یہ موصوف ہے اور عقنقل اس کی صفت ہے. ذی حقافین، ایسے ریت کے ٹیلے عقنقلی جو تہ بتہ تھے، جو جمے ہوئے کو مانا کو یہاں سے ختم کر دیں، ریت کے ٹیلے جو تہ بتہ تھے، تو ترجمہ یوں ہوگا وانتحا بنا بطن خط بی حقاف عقنقلی، اور اعتماد کر لیا ہم پر تہ بتہ ریت کے ٹیلوں والی وسیع جگہ، تہ بتہ ریت کے اب تہ بتہ وہ زمین نہیں ہے، بلکہ تہ بتہ کیا ہے؟ ریت کے ٹیلے. تہ بتہ ریت کے ٹیلوں والی وسیع جگہ کے نشیبی حصے نے ہم پر کیا کر لیا، جب ہم نے قبیلے کو طے کر لیا اور اس نشیبی زمین نے ہم پر اعتماد کر لیا. لما کا جواب آگے آئے گا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عقنقل یا تو صفت ہے کس کی؟ خبد کی. یا صفت ہے کس کی؟ حقاف کی. ذیحقاف کی نہیں، حقاف کی. حقاف وہ ریت کے ٹیلے ایسے تھے جو، پھر دیکھیے خبطین ہے مذکر اور عقنقل بھی کیا ہے؟ مذکر ہے، تو موصوف صفت ایک دوسرے کے مطابق، ذیحقاف صفت اول اور عقنقل صفت ثانی. تو جب اس کو خبط کی صفت بنائے پھر تو کوئی اشکال نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کو حقاف کی صفت بنائے پھر اشکال ہوتا ہے، کیونکہ حقاف ہے جمع، حقفن ریت کا ٹیلا اور حقاف اس کی جمع، اور جمع کی صفت جمع لاتے ہیں یا واحد مؤنث لاتے ہیں بتاویل جماعتن کے، تو لہذا اس کی صفت یا تو جمع ہونی چاہیے تھی یا واحد مؤنث، لیکن عقنقل یہ تو مفرد ہے، اگر مفرد ہے تو مؤنث ہونا چاہیے تھا واحد مؤنث، لیکن یہ واحد مؤنث بھی نہیں، تو پھر اشکال ہوتا ہے کہ یہ حقاف کی صفت کیسے بن جائے گی جبکہ حقاف جمع ہے اور یہ مفرد ہے، مذکر ہے. تو جواب یہ کہ یہاں عقنقل کو اسم کے درجے میں اتار لیا، کس کے درجے میں؟ اسم کے درجے میں اتار لیا، اور تا لاتے ہیں صفت میں فرق کرنے کے لیے، ضاربن مذکر کے لیے کہیں گے اور ضاربتن مؤنث کے لیے کہیں گے. تو یہاں عقنقل کے ساتھ تا نہیں لائے، اس کو اسم کے درجے میں اتار لیا، اور صفت میں تبدیلی کی جاتی ہے، مذکر کے لیے اور صفت ہوتی ہے، مؤنث کے لیے اور صفت، لیکن جب اسم ہے اسم میں تو تبدیلی نہیں کی جاتی، اسم اسی طرح رہتا ہے. ایک چیز کا نام ہے، کیا ہے؟ جب نام ہے نام میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، تو اس کو اسم کے درجے میں رکھتے ہوئے حقاف کی صفت بنا دیا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ سمجھے؟ اسم کی بات کر رہا ہوں، علم نہیں، علم نہیں، علم ہوتا ہے خاص چیز کا نام، اور اسم نام ہے، اس میں علم ہونا ضروری نہیں، اور عالم بھی ہو سکتا ہے اسم، لیکن یہاں عالم نہیں مراد، اسم مراد ہے. مثلا دیکھو، ایک طرف تہ بتہ جمی ہوئی زمین ہے، یہ یوں کہیں ایک طرف ریت کے ٹیلے ہیں تہ بتہ جمے ہوئے، یہ بھی کیا ہیں؟ اقنقل، جمے ہوئے ہیں تہ بتہ جمے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ اقنقل. دوسری طرف بھی تہ بتہ جمے ہوئے ریت کے ٹیلے ہیں، ان کو بھی کیا کہیں گے؟ اقنقل. تیسری طرف بھی ریت کے ٹیلے تہ بتہ جمے ہوئے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ اقنقل. معلوم ہو یہ علم نہیں ہے، اسم ہے. علم کا تو دو پر اطلاق نہیں ہوتا، ایک طرف زید کھڑا ہے، کیا کہیں گے؟ زید. دوسری طرف بالکل ویسے ہی کپڑے پہنے ہیں، ویسے ہی چہرہ، صورت، شکل، سب کچھ ہے، کیا اس کو زید کہیں گے؟ نہیں. علم کا اطلاق ایک خاص معین چیز پر ہوتا ہے، اسم جو ہے وہ عام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا اقنقل کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ اسم کے درجے میں. اور لہٰذا جب اسم کے درجے میں اتار لیا تو اب تانیث کی علامت اس لیے اس میں نہیں لائے، اس تہ بتہ جمی ہوئی زمین کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ اقنقل رکھ دیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ہم پر اعتماد کر لیا، تہ بتہ جمے ہوئے ریت کے ٹیلوں والی وسیع زمین کے نشیبی حصے ہیں، اس نے ہم پر کیا کر لیا؟ اعتماد. اور یہاں قلب ہے، اصل میں کیا ہے؟ ہم نے اس جگہ پر کیا کر لیا؟ اعتماد کر لیا. یعنی اب ہم ذرا محفوظ جگہ پر آ گئے، اور ہمارا خوف ختم ہو گیا، اور ہماری حالت بہتر ہو گئی بھائی. جی پھر دیکھ لیجئے ترجمہ بھائی. فجئت وقد نزت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل. پس میں اس کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ نیند کے لیے اپنے کپڑے اتار چکی تھی سوائے ہلکے پھلکے نیند کے لباس کے. لدى الستر، کس جگہ پر؟ پردے کے پاس، یعنی وہاں تھی. فقالت یمین اللہ ما لك حیلۃ وما ان ارى عنك الغواية تنجلی. تو وہ کہنے لگی خدا کی قسم تیرے لیے میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تجھے میں اپنے آپ سے روک دوں، اپنے سے دور کر دوں. یا معنی یہ کہ خدا کی قسم تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس حالت میں، اس خطرے میں میرے پاس آیا، معلوم ہوا تو مجھے رسوا ہی کرنا چاہتا ہے، اس کا جواب میں تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وما ان ارا عنک الغبایۃ تنجلی، اور میں نہیں سمجھتی کہ تجھ سے یہ عشق و محبت والی گمراہی کبھی دور ہو جائے. خرجت بها امشی تجر وراءنا علی اثرینا ذیل مرت مرحلی. پس میں اس کے ساتھ نکلا اس حال میں کہ میں چل رہا تھا، اور اس حال میں کہ وہ کھینچ رہی تھی ہمارے پیچھے ہمارے قدموں کے نشانات پر، کجاووں کے نشان والی اونی چادر کے دامن کو. فلما اجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خط ذي حقاف اقنقلي. پس جب ہم نے طے کر لیا قبیلے کے صحن کو، اور ہم پر اعتماد کر لیا، ہم پر اعتماد کر لیا ریت کے ٹیلوں والی تہ بتہ جمی ہوئی وسیع جگہ کے نشیبی حصے نے، یہ ترجمہ، اور ہم پر اعتماد کر لیا تہ بتہ جمے ہوئے ریت کے ٹیلوں والی وسیع جگہ کے نشیبی حصے نے. لمہ کا جواب جو ہے وہ آگے آ رہا ہے بھائی. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.